الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بہت ہی احترام عزت اور اکرام کے لائق اہل ایمان بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، آج کل کے ماحول اور زمانے کے اعتبار سے ایک توجہ کے قابل اہم موضوع گزشتہ دو جمعہ سے چل رہا ہے، وہ یہ ہے کہ دین میں، اسلام میں اور دینی زندگی میں ادب اور احترام کی بہت اہمیت ہے۔ ہر موقع کے جو آداب ہیں ان کا لحاظ رکھنے سے ہی اعمال میں قبولیت کی شان پیدا ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اپنے اعمال کو سجائے سنوارے، ایکم احسن عملہ، یعنی کہ لاپرواہی کے ساتھ عمل کر رہا ہے، کام کر رہا ہے لیکن اس میں لاپرواہی ہے تو اس میں حسن نہیں پیدا ہوگا۔ اور دین نام ہے سراسر ادب کا، ہر چیز کے اندر کمال پیدا کرنا، حسن پیدا کرنا۔ اور عرض کیا گیا کہ ادب جو ہے یہ انسان کی پہچان ہے، حیوان نہیں جانتا ادب کیا ہے، بیل نہیں جانتا کہ ادب کیا چیز ہوتی ہے، لیکن انسان کی انسانیت یہ ہے کہ وہ ہر ایک کا مرتبہ اور ہر موقع کا ادب پہچانے۔ تو اس سلسلے میں گزشتہ دو جمعہ سے بات ہو رہی تھی، پہلے جمعہ میں یہ بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ادب و احترام کے کیا تقاضے ہیں، اور حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے اللہ سے دعائیں کرتے ہوئے کتنے ادب کا خیال رکھا، اور پھر دوسرے خطبے میں یہ بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام و مرتبہ ہے اور آپ کے آداب کیا ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو نبی کے ادب کے بارے میں مختلف مقامات پر بیان فرمایا، ان آیات کا بھی ذکر کیا گیا، اور صحابہ کرام کس طرح ادب احترام کا ہمیشہ لحاظ کرتے تھے اس کا بھی ذکر ہوا۔ اب اسی سلسلے کی ایک چیز ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا ادب، حدیث کا ادب، اس کا کیا مقام ہے۔ جب ہم حدیث شریف پڑھیں، حضور کی بات پڑھیں ہم یا سنیں، تو پھر اس کے بھی آداب ہیں، جیسے حضور کا ادب ہے تو حضور کی بات کا بھی ادب ہے۔ چنانچہ افضل یہ ہے کہ جب آدمی حدیث پڑھے یا سنائے، اس کے جو مجلس ہے، کوئی حدیث کی مجلس ہے جس میں حدیث پڑھی جا رہی ہے، سنی جا رہی ہے، تو اس کے بھی آداب علماء نے لکھے ہیں، فقہا نے رکھے ہیں، کہ افضل تو یہ ہے کہ حدیث جب پڑھی جائے یا سنی جائے تو آدمی غسل کر کے شرکت کرے اس میں، ورنہ کم سے کم یہ کہ وضو کر کے شرکت کرے، وضو کے ساتھ اس میں داخل ہو، اور جسم پر خوشبو لگائے، کپڑوں میں بھی خوشبو لگائے، آداب میں کوئی فرض نہیں ہے مگر آداب ہیں یہ، اور آداب ہی سے کمال پیدا ہوتا ہے، کیفیت حاصل ہوتی ہے۔ اور دو زانوں بیٹھ کر سنیں، جیسے التحیات میں بیٹھتے ہیں اس طرح سے بیٹھ کر سنیں، اور پڑھنے والا اونچی جگہ پر بیٹھ کر سنائے حدیث، حدیث کی کتاب پڑھی جا رہی ہو تو اونچی جگہ پر، پڑھنے والا اونچی جگہ پر ہو، اور پڑھتے ہوئے حدیث کے ادب میں آواز کو پست رکھے، آواز کے اندر بھی پڑھنے والے کے ادب اور احترام ہو، اور سننے والوں پہ لازم ہے کہ ایک دم خاموش ہو کر سنیں، اور اس بیچ میں کوئی مہمان آ گیا، نیا آدمی آ گیا تو اس سے ملنے کے لیے اٹھے نہیں، عام دنوں میں عام اوقات میں مہمان کی بڑی اہمیت ہے، اس کی تعظیم کرنا چاہیے، لیکن جس وقت حدیث سنی جا رہی ہو اس وقت وہ چھوڑ کر نہیں اٹھیں گے۔ اور حدیث وہ ایسی ہے کہ کئی بار ہم سن چکے، ہم کو معلوم ہے یہ حدیث میں یہ الفاظ ہے، پھر یہ مضمون ہے اور فلاں مضمون ہے، تو لکھا ہے کہ پہلے سے حدیث معلوم ہے وہ، پھر بھی آدمی ایسی توجہ سے سنے جیسے پہلی بار سن رہا ہو، جو نظر انداز نہیں کرے کہ بھئی یہ حدیث تو مجھے معلوم ہے، ایسا سنے جیسے کہ پہلی بار سن رہا ہو۔ حدیث کے ادب کے سلسلے میں امت میں صالحین نے، حدیث کے پڑھنے پڑھانے والوں نے بڑا خیال رکھا آداب کا، اس کے کچھ واقعات ہمارے سامنے سنائے جا رہے ہیں تاکہ ہم بھی دینی کتابوں کا ادب کرنے والے بن جائیں۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ تھے امام عبد الرحمن بن مہدی، جن کی وفات 198 ہجری میں ہوئی، یعنی دوسری ہجری کے محدث ہیں۔ وہ حدیث کا درجہ ہوتا تھا، حدیث سنائی جاتی تھی تو حکم دیتے تھے کہ حدیث سنتے ہوئے ایک دم خاموش رہنا چاہیے۔ وہ جو آئے تھے حضور کے ادب کے سلسلے میں، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ نبی کی آواز سے بلند اپنی آواز مت کرو، تو کہتے تھے کہ اگر حضور دنیا میں موجود ہوں ہمارے سامنے، اس وقت حضور بات کر رہے ہوں تو اس وقت جس طرح سے خاموشی لازم ہے، آواز کو پست رکھنے میں یہ بھی ہے کہ خاموشی سے سنے آدمی، تو حضور ہمارے سامنے موجود نہیں ہے لیکن حدیث تو حضور ہی کی بات ہے، جب حضور کا ارشاد نقل ہو رہا ہے تو اس کے بھی پھر وہی آداب ہیں، حضور کی مجلس کے جو آداب ہیں وہ حضور کی حدیث کے بھی وہی آداب ہیں، کہ آدمی ایک دم خاموشی کے ساتھ اس کی سماعت کرے۔ مدارج النبوہ بہت مشہور کتاب ہے، اس کے اندر یہ چیز درج ہے۔ ایسے ہی مشہور تابعی ہیں سعید بن المسیب، ان کی وفات ہے 93 ہجری، یعنی پہلی صدی کے حضور کے، پہلی صدی کے حضور کے بعد۔ تو ایک مرتبہ بیمار پڑے ہوئے تھے، اور بیماری کی وجہ سے ایک کروٹ لے کے وہ سو رہے تھے، پہلو پہ لیٹے ہوئے تھے۔ اب اتنے میں کوئی صاحب آئے اور انہوں نے حضور کی حدیث کے بارے میں سوال کیا، کسی حدیث کے بارے میں کہ اس حدیث کے الفاظ کیا ہیں، تو انہوں نے ناپسند کیا کہ لیٹے لیٹے جواب دیں، وہ جو ہے اٹھ کر بیٹھ گئے، حالانکہ تکلیف میں تھے، اور بیٹھ کر انہوں نے حدیث کے الفاظ بتائے۔ تو پوچھنے والے نے کہا کہ آپ تو بیمار تھے، آپ نے اتنی زحمت کیوں کی، لیٹے لیٹے جواب نہیں دیا، آپ نے بیٹھ کے جواب دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بات بالکل پسند نہیں ہے کہ میں کروٹ لینے کی حالت میں حضور کی حدیث بیان کروں، لیٹے ہوئے کروٹ بدلی ہوئی حالت میں بیان کروں، یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ یہ بھی مدارج النبوہ جو مشہور کتاب ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 541 پر ہے۔ ایسے اور ایک تابعی ہیں، صحابہ کے شاگردوں کو تابعی کہتے ہیں، حضرت قتادہ تبع تابعی ہوں گے، تو 118 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ مستحب یہ ہے، پسندیدہ یہ ہے کہ کوئی بھی حدیث پڑھائے تو باوضو ہو کر ہی پڑھائے۔ یہ مصنف عبد الرزاق، مشہور کتاب بالکل ابتدا کی، بخاری مسلم وغیرہ سے بہت پہلے کی کتاب ہے یہ، مصنف عبد الرزاق، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 344۔ ایسے ہی ایک مشہور حدیث کے استاذ ہیں، گزرے ہیں تابعین میں سے یا ائمہ حدیث میں سے ہیں، اعمش ان کا نام تھا، تو ان کا بھی یہ معمول تھا کہ اگر حدیث بولنا پڑے اچانک کچھ بھی، تو پہلے وضو کا اگر موقع نہیں ہے، پانی نہیں ہے، موقع نہیں ہے اس وقت فوراً حدیث بولنا ہے، تو پہلے تیمم کرتے تھے پھر حدیث بولتے تھے۔ استاد حدیث تھے چونکہ، تو لوگ پوچھتے ہی رہتے تھے، تو جب بھی پوچھیں وہ باوضو ہو کے جواب دیتے تھے، اگر وضو نہیں ہے تو کم از کم تیمم کر لیتے تھے۔ تو ایک مشہور کتاب ہے جامع بیان العلم، اس میں بالکل ابتدا کے صحابہ کے تابعین کے واقعات ہے اس کے اندر، تو اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ ایسے ہی زرار بن مرہ ایک حدیث کے امام ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے سلف گزرے ہیں، پچھلے جو ہمارے بزرگ گزرے ہیں، وہ بغیر وضو کے حدیث بیان کرنا ناپسند کرتے تھے۔ ایسے ہی لیث بن سعد، یہ بھی بہت مشہور حدیث کے امام گزرے ہیں، بلکہ امام فقہ بھی گزرے ہیں، یہ 175 ہجری کی ان کی وفات ہے۔ وہ حدیث لکھنے کے لیے بھی وضو کو ضروری سمجھتے تھے، اس لیے حدیث جب لکھتے تھے تو باوضو ہو کے لکھتے تھے۔ اس کا تذکرہ بھی مدارج النبوہ نامی کتاب کے اندر ہے، اور امام بخاری نے تو بڑا اہتمام کیا ہے حدیث کے احترام کا، اتنا انہوں نے ادب احترام کیا کہ اللہ نے ان کی کتاب کو قیامت تک کے لیے مقبول عام بنا دیا۔ وہ اپنا طریقہ لکھتے ہیں کہ میں نے جو بخاری میں کتابیں لکھی ہیں، ویسے تو ان کو 300,000 حدیثیں یاد تھی، صحیح حدیثیں 300,000 یاد تھی، اس میں سے انہوں نے بخاری میں ایک اپنا معیار مقرر کیا چھان پٹک کے، اس معیار پہ صحیح حدیثوں میں بھی ان کو جو انہوں نے ایک لمبا چوڑا معیار مقرر کیا تھا، اس پہ جو حدیث اتری اس کو نقل کیا، لیکن اہتمام اس بات کا کیا کہ جو بھی بخاری میں حدیث کتاب میں حدیث لکھنی ہے، اس ایک ایک حدیث سے پہلے انہوں نے تازہ غسل کیا، تازہ غسل کر کے دو رکعت نماز پڑھ کر استخارہ کر کے کہ یا اللہ میں اس کو لکھوں یا نہ لکھوں، جب دل پوری طرح مطمئن ہوگا تب انہوں نے لکھا۔ تو ہزاروں حدیثیں ہیں تو کتنے غسل کیے انہوں نے لکھنے کے لیے، ہزاروں غسل کیے، ہزاروں رکعت نماز، ہزاروں استخارے کیے، تب جا کے یہ حدیث کی کتاب تیار ہوئی ہے۔ ایسے ہی حدیث کے مشہور معلم جو تھے امام مالک تھے، پوری زندگی ان کی مسجد نبوی ہی میں گزری، مدینہ ہی میں گزری، حدیث پڑھنے پڑھانے میں ہی گزری، بڑا احترام کرتے تھے حدیث کا، ہزاروں لوگ پڑھنے والے ہوتے تھے، لیکن کیا مجال ہے، پوری درسگاہ ہمیں ورق پلٹنے کی ایک ورق پلٹنے کی آواز نہیں آتی تھی، جب ورق پلٹا جاتا تھا تو اتنے ادب سے ورق پلٹتے تھے کہ پوری مسجد نبوی بھری بھی ہوتی تھی سب کتابوں سے، ایک جگہ بھی ورق پلٹنے کی آواز نہیں آتی تھی، اور خود انتہائی با ادب پورے درس کے وقت میں غسل کر کے آتے تھے، نئے کپڑے پہن کے، تازہ نئے کپڑے پہن کے درس دیتے تھے، خوشبو لگا کے درس دیتے تھے۔ تو جب بھی ان کو درس دینا ہوتا تھا، اچھا ان کے پاس جو خادمہ مقرر تھی، کوئی بھی ان کے گھر پہ آتا پوچھنے کے لیے تو پہلے پوچھتی تھی، فقہ کا مسئلہ پوچھنا ہے کیا یا حدیث کی بات ہے، اگر کوئی بھی مسئلہ پوچھنا ہے، یہ جائز ہے کیا، وہ جائز ہے کیا، وہ اندر جا کے بتاتی تو وہ فوراً آ کے جواب دے دیتے تھے کہ بھئی یہ چیز جائز ہے یا ناجائز ہے فقہ کا مسئلہ، لیکن کوئی حدیث کے بارے میں پوچھے کہ فلاں حدیث کے الفاظ کیا ہیں کچھ بھی، تو پھر وہ جلدی نہیں آتے تھے، وہ آدمی کو بٹھا دیتے تھے، پھر وہ اثرنو غسل کرتے تھے، پھر کوئی حدیث پوچھنے کے لیے آتا تھا، غسل کرتے تھے، خوشبو لگاتے تھے، نیا لباس پہنتے تھے، پھر ایک تخت بچھایا جاتا تھا، اس تخت پہ بیٹھ کر دھونی دی جاتی تھی، خوشبو کا دھواں دیا جاتا تھا، اس کے بعد وہ جواب دیتے تھے، اتنے اہتمام سے حدیث کا جواب دیتے تھے۔ لوگوں نے کہا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تعظیم کروں، اس لیے اس کا اہتمام کرتا ہوں، اس لیے کبھی کھڑے کھڑے نہیں بتاتے تھے، کھڑے کھڑے کوئی پوچھے تو پھر اس کی سزا بھی پھر ہوتی تھی۔ چنانچہ ان کے زمانے کے قاضی تھے، انہوں نے جو ہے کھڑے کھڑے حدیث پوچھ لی، تو انہوں نے ان کو قید کرنے کا حکم دیا کہ ان کو قید کر دیا جائے، تاکہ ہمارے قاضی صاحب کو ادب معلوم ہو کہ حدیث کھڑے کھڑے بولنے کی چیز نہیں ہے، کھڑے کھڑے پوچھنے کی چیز نہیں ہے، قاضی ہیں، قید کروا دیا ان کو کہ قاضی ہے اس لیے قید کروا دیا۔ عجیب واقعہ ان کی زندگی میں گزرا، عبداللہ بن مبارک جو امام بخاری کے استاد ہیں، وہ امام مالک کے شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم حدیث کی درسگاہ میں امام مالک کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، اب وہ جو ان کا رواج تھا بہت با ادب ہو کے نیا لباس پہن کے خوشبو لگا کے دو زانوں ہو کے جتنی دیر حدیث پڑھا رہے تھے، ہم لوگ دیکھنے لگے کہ ان کے چہرے کا رنگ بدل رہا ہے، چہرہ ایک دم پیلا پڑ گیا، ہاں مگر وہ پڑھاتے جا رہے ہیں۔ اب وہ جتنی دیر ان کا درس چلنے کا وقت تھا، گھنٹہ دو گھنٹہ کتنی دیر کا درس تھا، وہ جب تک درس چلتا رہا ان کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا، لیکن وہ ویسے ہی ادب کے ساتھ پڑھاتے رہے۔ پڑھانے کے بعد، درجہ پورا ختم ہونے کے بعد، کنارے جا کے انہوں نے کہا کہ بھائی ذرا یہ جبہ نکالو، تو اندر اس میں بچھو تھا، اور پورے حدیث پڑھاتے ہوئے 16 بار ان کو اس نے ڈنک مارا تھا، وہ ڈنک مارتا تھا تو ان کا چہرہ بدلتا رہتا تھا، لیکن پڑھانے کو انہوں نے روکا نہیں، آواز کو بھی اپنی بدلنے نہیں دیا، بس چہرے سے برداشت کرتے چلے گئے۔ تو لوگوں نے کہا کہ اتنی آپ تکلیف اٹھا رہے تھے، کہا کہ نہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی خاطر صبر کیا کہ حضور کی حدیث کا درس چل رہا ہے، اس کے احترام میں نے صبر کیا۔ کیسے کیسے لوگ ہیں دیکھیے، ادب کیا چیز ہے سمجھا ہم لوگوں نے۔ اب ہم امام مالک کو بولیں گے کہ بھائی نادان آدمی تھے، کیا ضرورت تھی، پرانے زمانے کے آدمی تھے، بولیں گے۔ وہ ہیں کہ وقت کے شہنشاہ نے کہا تھا، بادشاہ نے کہا تھا کہ ہم پوری اسلامی دنیا میں سے سب فقہیں ختم کر دیں گے، آپ ہی کا قانون چلائیں گے، موتا امام مالک، سب مسلکوں کو ہم ختم کر کے آپ کا مسلک ہم چلانا چاہتے ہیں، اتنا بڑا ان کا درجہ تھا۔ انہوں نے کہ نہیں، الگ الگ علاقوں میں الگ الگ حدیثیں پہنچ چکی ہیں، الگ الگ آراء پہنچ چکی ہیں، اس لیے میں اس کو پسند نہیں کرتا کہ میرا مسلک چلایا جائے۔ تو مسلک کی بات بھی آئی تو یہ سارے دنیا کے مسلمان ایک مسلک پہ آ جائیں، یہ بالکل غیر ضروری بات ہے، قیامت تک آ ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ صحابہ کرام کی رائے الگ تھی، اور صحابہ کرام کی طرف پھیلائی ہوئی تعلیم کے اعتبار سے مسالک بنے، اس لیے وقت کی حکومت میں چاہا تو بھی انہوں نے کہا نہیں نہیں، سب مسالک کو ختم مت کیجیے، جہاں جو مسلک چل رہا ہے صحابہ کی رائے پہنچی ہوئی اس پہ چلے لوگ۔ تو بہرحال اتنی بڑی ان کی شخصیت تھی، لیکن ادب کتنا تھا، احترام کتنا تھا حدیث کا۔ علامہ ابن سیرین بہت مشہور ہیں، خوابوں کی تعبیر کے وہ امام تھے، ان کی کتابیں اردو میں بھی چھپی ہیں، ابتدائی زمانے کے امام ہیں۔ تو یوں تو عام زندگی میں وہ بڑے خوش مزاج آدمی تھے، ہنسنا ظرافت والے آدمی تھے، لیکن جیسے ہی حدیث کا ذکر شروع ہو جاتا، سامنے کوئی حدیث کی بات آ جاتی، حدیث کا ٹاپک چھڑ جاتا، تو ادب کی کیفیت آ جاتی، ان کے چہرے پہ خوشبو طاری ہو جاتی، ایک روب طاری ہو جاتا حدیث کی وجہ سے۔ ایسے ہی ہمارے ہندوستان میں بہت واقعات حدیث کے ادب احترام کے، ہمارے پڑوس کے ملک میں ایک اسی زمانے کے ایک محدث بخاری شریف پڑھانے والے استاد، وہ 3 گھنٹے ان کا درس چلتا تھا بخاری کا، اور ہندوستان پاکستان میں جو بخاری شریف ملتی ہے وہ اتنی چوڑی ہوتی ہے، ایک دم اس کو کھولیں گے تو اتنی ہو جائے گی کتابیں، حدیث کی کتابیں ہمارے پاس بڑی جہازی تختی میں ہوتی ہیں، کافی موٹی موٹی ہوتی ہے، اس کو اٹھانا اچھا خاصا وزنی کتاب ہوتی ہے، لیکن وہ 3 گھنٹے مولانا عبدالحق صاحب اکوڑا کے 3 گھنٹے درس ان کا بخاری کا ہوتا تھا، اتحیات میں بیٹھ کر یوں حدیث کی کتاب یوں پکڑ کے پڑھاتے تھے، کسی رحل پہ نہیں رکھتے تھے، ہاتھ پہ لے کے پڑھاتے تھے، 3 گھنٹے تک ہلتے رہتے تھے ایک ہی بیٹھک میں، اور اسی طرح ہاتھ رہتا تھا حدیث کے ادب کی وجہ سے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا حافظہ بڑا غضب کا تھا، دار العلوم دیوبند کے جو بڑے محدث گزرے ہیں استاد حدیث، تو وہ تو پوری دینی کتابوں کا ایسا ادب کرتے تھے، یہ دینی جو کتابیں چھپی ہوئی ہیں پرانی جو اشاعت ہے اس میں ایسا ہوتا ہے کہ بیچ میں جو ہے سیدھی سطروں میں حدیثیں ہوتی ہیں، پھر اس کے بارے میں جو نوٹس ہوتے ہیں وہ کچھ نوٹس جو ہے ایسے ایسے لکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر بعد میں کسی مصنف نے اور ایک چڑھایا تو وہ ایسے ایسے لکھے ہوئے رہتے ہیں، وہ الگ الگ عبارتیں، کوئی یوں جا رہی، کوئی یوں جا رہی، کوئی یوں جا رہی. تو وہ حدیث کے ادب کی وجہ سے، دینی علم کے ادب کی وجہ سے جب وہ کتاب مطالعہ کرتے تھے تو اس طرح کی عبارت آئی، اس طرح کی آئی، تو وہ کتاب نہیں موڑتے تھے بلکہ خود اٹھ کے ادھر جا کے پڑھتے تھے. کچھ دیر یوں بیٹھ کے پڑھا، کچھ ادھر جا کے پڑھا، کچھ ادھر جا کے پڑھا، پھر راؤنڈ ہو کے آگے پڑھا، خود گھومتے تھے لیکن کتاب کو نہیں گھماتے تھے. حالانکہ بہت بڑے عالم تھے. اب کہنے والا بول سکتا ہے یہ کیا بےخوفی ہے، آج کا آدمی، آج کل کا ذہن کا آدمی بولے گا یہ کیا بےخوفی ہے، لیکن یہ دل کی بات ہے، یہ دل اور اللہ سے تعلق کی بات ہے. اب اس پہ کوئی حدیث پوچھنے لگے تو مسئلہ ہو جائے گا، ہائے حدیث میں بتاؤ یہ سب پھر پھر کے. تو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے اندر بڑے مشہور گزرے. علم حدیث جو آیا ہندوستان میں، پھیلا پورے ہندوستان میں، جو پھیلا وہ انہیں کے خاندان سے پھیلا. پورے ہندوستان میں جتنی بھی، کون سے بھی مکتب فکر کے آدمی ہو، کوئی بھی مسلک کے لوگ ہوں، سب کی حدیث کی سند جو ہے شاہ ولی اللہ کی طرف سے اوپر جاتی ہے، سب انہیں کے شاگرد ہیں. تو ان کے بیٹے تھے شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، تو حدیث پڑھا رہے تھے. تو پڑھتے پڑھتے جو ہے پڑھاتے پڑھاتے ان کی حلق اتنی سوکھ گئی کہ بات کرنا مشکل ہو گیا، بہت دیر ہو گئی تھی. تو انہوں نے طالب علم کو اشارہ کیا گھر میں سے پانی لاؤ. بچہ گھر میں پانی لینے کے لیے گیا تو وہاں شاہ ولی اللہ اندر بیٹھے ہوئے تھے والد صاحب. جب بچہ نے جا کے کہا کہ وہ پانی منگا رہے ہیں، یعنی حدیث پڑھاتے وقت پیاس لگی ہے، پانی منگا رہے ہیں، تو انہوں نے سر پہ ہاتھ رکھ لیا کہ ہائے ہمارے خاندان سے حدیث کا علم رخصت ہو گیا. حدیث پڑھاتے وقت پیاس لگ رہی ہے کیا؟ تو غمگین ہو گئے وہ کہ حدیث پڑھا رہا ہے بیٹا ہمارا اور اس کو پیاس محسوس ہو رہی ہے. تو ماں نے کہا نہیں نہیں ٹھہریے، دیکھیں گے. ماں نے کیا کیا، خالی پانی بھیجنے کے بجائے پانی میں سرکہ ملا دیا کھٹا، اور کہا کہ لے جاؤ، لے جا کے دو. اب بس پھر وہ جانے تک وہ پھر اتنا پڑھنے پڑھانے میں منہمک تھے کہ لے کے انہوں نے پی لیا پورا. ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میں پانی پی رہا ہوں یا سرکہ پی رہا ہوں، کھٹاس کا اندازہ ہی نہیں ہوا ان کو. انہوں نے کہا کہ آ کے بتانا کیا کیا اس نے. تو آ کے بچے نے بتایا کہ وہ تو پورا پی گئے، ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ پانی میں سرکہ ملا ہوا تھا. تب جو ہے ماں باپ کو سکون ہوا کہ ہمارے گھر میں بھی علم ہے. اس طرح سے علم حاصل کیا جاتا تھا. پہلے کے جو علماء تھے ایسا علم حاصل کرتے تھے وہ لوگ. مسلم شریف کے جو جمع کرنے والے ہیں امام مسلم، حدیث میں اتنا انہماک، اتنا انہماک، حدیث پڑھتے جا رہے ہیں، تحقیق کرتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، تحقیق کرتے جا رہے ہیں، اتنا علم میں ڈوبے ہوئے تھے کہ وہ پڑھو بازو جو ہے انہوں نے تھیلا رکھا ہوا تھا کھجور کا، وہ پڑھتے جا رہے ہیں لے کے کھاتے جا رہے ہیں، ان کو ہوش ہی نہیں ہے کتنا کھا رہا. ان کا انتقال جو ہوا انہماک میں، وہ اتنے کھجور کھا گئے کہ ان کا پیٹ جو ہے فیل ہو گیا، اسی میں انتقال ہو گیا ان کا، ان کو پتہ نہیں چلا. اس طرح ڈوب کے انہوں نے حدیث کی تحقیق کی. تو وہ زمانہ تھا اصل علم کا کہ ہر آدمی کمپیوٹر بنا ہوا تھا اور یکسوئی تھی ایک دم، اس طرح کے ہزار ٹینشن نہیں تھے. اس لیے جو ہے ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اگر اتباع کرنا ہو تو پچھلوں کی کرو، اب کے لوگوں کی مت کرو. اب کا ہے علامہ اقبال نے جو کہا ہے نا کہ اس زمانے کی ہوا رکھتی ہے ہر چیز کو خام، ہر چیز میں کھوکھلا ہے آج کا آدمی. کیا علم ہے، کیا توجہ ہے، سمجھے؟ کسی عالم کو پوچھئے کیا فر فر سو حدیثیں سنا سکے گا الفاظ میں نہیں. پہلے لاکھ لاکھ حدیث یاد ہوتی تھی. اس لیے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے کہا کہ کسی کو تقلید کرنا ہو عالم کی تو پچھلے ائمہ کی کرو، آج کے نئے نئے لوگوں کی مت کرو، بعد کے لوگوں کی مت کرو. اس لیے کہ بعد کے لوگوں میں وہ یکسوئی نہیں ہے، ان کے اندر علم کی وہ پختگی نہیں. چنانچہ دیکھا جا رہا ہے کہ ہر آدمی نئی نئی باتیں کر رہا ہے، کیا چار کچھ چیزیں پڑھ لیں، اب کوئی نئے نئے مسلک پیدا ہوتے جا رہے ہیں، نئی نئی رائے پیدا ہوتی جا رہی ہے علم کی کمی کی وجہ سے. بہرحال یہ تو بات ضمناً آ گئی. اس طرح سے امت نے علم کا ادب اور احترام کیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَن يُعَظِّم شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو اللہ کے شعائر کی، اللہ کے دین کی علامتوں کی تعظیم کرتا ہے، ادب احترام کرتا ہے، یہ اس کے دل میں تقویٰ ہونے کی علامت ہے۔ جس کے دل میں اللہ کی شان جتنی بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، جتنی عظمت، اللہ کی احترام، ادب بیٹھا ہوتا ہے، وہ اتنا زیادہ دین سے متعلق چیزوں کی تعظیم کرتا ہے، اللہ کی کتاب کی تعظیم، حدیث کی تعظیم، مسجد کی تعظیم، علماء کی تعظیم، داڑھی کی تعظیم۔ کتنے لوگ بات کو داڑھی پہ چلے آتے، داڑھی والے ایسا کرتے رہتے، داڑھی رکھ کے ایسا کر رہا کیا میاں، سیدھا داڑھی پہ چلے جاتے، بہت بے ادبی کی بات ہے، ایمان چھن سکتا ہے۔ داڑھی حضور کی سنت ہے، آپ کو بولنا ہے، دوسری بات بولیے، داڑھی پہ کیوں جا رہے آپ؟ بہت خطرناک جملے ہیں جو بے تکلف لوگ کہتے ہیں۔ تو دین کی جو علامتیں ہیں اس کی تعظیم کرنا چاہیے۔ ٹوپی کے بارے میں نہیں بولنا چاہیے، ٹوپی کے بارے میں الٹی سیدھی بات نہیں کرنا چاہیے۔ تو دین سے جو بھی چیز اٹیچ ہو گئی، تعلق والی ہو گئی، اگر دل میں اللہ کا احترام ہے تو اس چیز کا احترام فوراً، علماء کا احترام، حفاظ کا احترام، دین کی خدمت کرنے والوں کا احترام، دینی دعوت کا کام کرنے والوں کا احترام، سب کا احترام آ جائے گا، دل میں احترام ہوگا۔ اور دل میں اللہ کا احترام نہیں ہوگا تو شیطان کیا کرتا ہے، چڑ ڈال دیتا ہے ہر دین سے اٹیچ آدمی کے بارے میں نفرت کے جملے، کٹ کے ساتھ دینی کام کرنے والوں کے خلاف بول دیتے ہیں کئی لوگ۔ دوسرے اور لوگوں میں ہزار خرابیاں ہوں سب قبول، لیکن جس کا تعلق دین سے ہو، دین کا کام کرنے والا ہو، ذرا بھی غلطی کرے تو بہت لمبی چوڑی اس کے اوپر ہانکتے ہیں، بہت اس کے خلاف بولتے ہیں۔ یہ علامت ہے اس بات کی کہ اس آدمی کو دین کی عظمت نہیں ہے اس کے دل میں۔ پھر ایک دین والے کے بارے میں تمہاری زبان کیوں چل رہی اتنی؟ تو بھائی یہ دین کا معاملہ دل کا معاملہ ہے، اللہ دل کو دیکھتے رہتے ہیں، لاوبالی سے چلنے کی لائن نہیں ہے۔ تو چونکہ تھوڑا سا وقت باقی ہے، تو ایسے ہی قرآن مجید کا احترام ہے، اس کے بارے میں مفصل بیان آئندہ ہوگا۔ قرآن مجید کے چھونے کے بھی آداب علماء نے بتائے، قرآن مجید میں ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن مجید کو صرف پاکیزہ فرشتے ہی چھوتے ہیں، مس کرتے ہیں۔ تو علماء نے لکھا کہ چھوٹی طہارت، بڑی طہارت، حدث اصغر، حدث اکبر، دونوں سے پاک ہونا، یعنی نہانے کی غسل کی ضرورت ہے ایک آدمی کو، اس حالت میں وہ قرآن نہیں چھوئے گا۔ وضو ٹوٹ گیا ہے، اس حالت میں بھی قرآن نہیں چھوئے گا۔ موطا امام مالک، حدیث کی کتابوں میں جو اب تک موجود ہے اس میں سب سے پہلی کتاب موطا امام مالک ہے، منظم کتاب موطا امام مالک۔ تو اس میں ایک خط انہوں نے نقل کیا ہے جو حضور نے خود لکھا، حضور نے عمرو بن حزم کو خط لکھا، اور اس میں حضور نے حکم دیا ہے کہ باوضو قرآن کو چھونا۔ ایسے ہی مراسیل ابو داؤد میں امام زہری لکھتے ہیں، حدیث کے امام ہیں، کہ وہ خط میں نے خود بھی دیکھا ہے، اصل خط بھی میں نے دیکھا ہے جس میں حضور نے لکھا ہے کہ قرآن مجید کو باوضو چھونا ہے۔ اور وہ واقعہ بھی سب کو معلوم ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب جس وقت اسلام انہوں نے قبول کیا، تو وہ اصل میں اس دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کرنے کے لیے نکلے تھے، ختم کرنے کے ارادے سے تلوار لے کے بڑے زور میں نکلے تھے۔ راستے میں جو ہے ایک صحابی ملے، انہوں نے کہا کہ کہاں جا رہے عمر؟ وہ زور میں تھے، تو انہوں نے کہا کہ آج خاتمہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو کہا پہلے اپنے گھر کی خبر لو، ہاں تمہارے بہن بھی جو ہے نا ان کی خبر لو پہلے، وہ لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں۔ بہرحال بہن کے گھر غصے میں گئے، تو بہن بھائی قرآن پڑھ رہے تھے، چھپ گئے وہ۔ بہرحال پورا لمبا قصہ آپ سب کو معلوم ہے۔ بعد میں جب بہن کو انہوں نے پیٹ دیا، بہن کے چہرے سے خون جانے لگا، ان کا حضرت عمر کا دل نرم ہو گیا، تو حضرت عمر نے کہا کہ لاؤ میں بھی پڑھوں گا، جو آپ لوگ پڑھ رہے تھے میں بھی پڑھوں گا، قرآن لاؤ۔ تو بہن نے کیا کہا، تم ناپاک ہو، تم پہلے غسل کرو، اس کے بعد میں دوں گی۔ تو پہلے پاک کرنے کے بعد جو ہے دیا۔ اس لیے چاروں اماموں کے پاس، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، چاروں ائمہ کے پاس قرآن مجید کو چھونے کے لیے وضو بھی ضروری ہے اور غسل کی طہارت بھی ضروری ہے، بے وضو نہیں چھو سکتا۔ اور کچھ احکام یہ ہیں کہ اگر جو قرآن کے جو گتا ہے اس کو لگا ہوا اس کو بھی نہیں چھو سکتے، اور اس کو اگر کوئی کپڑا سیاہ ہوا ہے سلا ہوا ہے تو اس کو بھی نہیں چھو سکتے، جو چیز مستقل قرآن مجید سے اٹیچ ہو جائے اس کو بے وضو نہیں چھو سکتے۔ البتہ جزدان جو ہے وہ الگ سے چونکہ بنایا جاتا ہے، الگ سے کپڑا ہوتا ہے تو اس پر چھو سکتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کے پاس ہے وہ بھی جزدان میں رکھا ہوا قرآن چھو سکتے ہیں، امام شافعی کے پاس جزدان والا قرآن بھی نہیں چھو سکتے، اس لیے کہ جزدان بھی ہمیشہ لپٹا ہوا رہتا ہے، اس لیے بولتے ہیں کہ اس کا بھی باوضو ہو کے چھونا ہے، اس کے لیے بھی تفسیر مظہری میں یہ تفسیر ملے گی۔ ایسے ہی کوئی آدمی اپنے ہاتھ کے کپڑے سے چھو رہا ہے وضو نہیں ہے، پہنا ہوا کرتے سے چھو رہا ہے پکڑ رہا ہے، اور اپنے آستین کے کپڑے سے پکڑ رہا ہے، تو تفسیر مظہری میں ہے کہ یہ بھی بلا وضو نہیں چھو سکتے۔ الگ سے کوئی کپڑا ہے دستی سے چھو رہا ہے چھو سکتا ہے الگ سے کپڑا، لیکن پہنے ہوئے کپڑے سے نہیں چھو سکتا ہے۔ اب کتابوں میں بھی قرآنی آیتیں ہوتی ہیں، اگر اتنی زیادہ قرآنی آیتیں ہیں کہ دوسری عبارت کم ہے قرآن کی آیتیں زیادہ ہے تو پھر اس کو نہیں چھو سکتے، لیکن قرآن کی آیتیں کم ہیں اور دوسری عبارت زیادہ ہے تو جہاں قرآن لکھا ہوا ہے وہ حصے پہ ہاتھ نہیں لگا سکتے، جہاں پر نہیں لکھا ہوا ہے وہاں پہ ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ اور اگر صرف ترجمہ ہے، اصل عبارت نہیں ہے کسی صفحے میں، صرف قرآن مجید کا ترجمہ ہے، تو کہتے ہیں کہ ادب کا تقاضا ہے۔ فتاوی عالمگیری میں، جو اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں فتوی کی کتاب چھپی ہے تیار ہوئی ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ترجمے کی کتاب کو بھی، صرف ترجمہ ہے قرآن نے لکھا ہوا ہے، وہ حصے کو بھی نہیں چھونا، مکروہ ہے، حرام ناجائز تو نہیں ہے مگر مکروہ ہے۔ البتہ چھوٹے بچے ہیں نابالغ، قرآن مجید پڑھ رہے ہیں وہ، اب حفظ کر رہے ہیں یا پڑھ رہے والے بچے ہیں، چھوٹے ہیں نابالغ ہیں، اب ان کو ہر بار نیا نیا وضو کرنا ہے، رات دن قرآن ہی حفظ کر رہے ہیں پڑھ رہے ہیں، تو تعلیم کا حرج ہونے کا اندیشہ ہے، چھوٹے بچے ہیں تو وہ بلا وضو کے بھی چھو سکتے ہیں۔ اور تلاوت کے آداب کے بارے میں لکھا ہے کہ باوضو ہو کے تلاوت کریں، قرآن پڑھیں جب بھی، چہرہ قبلے کی طرف ہو، اور خوشبو لگائیں تو بہتر ہے، لباس بھی پاکیزہ ہونا چاہیے، اور ایسی جگہ بیٹھ کے قرآن پڑھیں کہ آنے جانے والوں کو تنگی نہ ہو، ورنہ دوسرے بے ادبی کا شکار ہو جائیں گے، جب ایسی ایسی جگہ پہ بیٹھ کے پڑھنا شروع کر دیں گے تو بے ادبی پھر قرآن مجید کی ہوگی، تو آنے جانے والوں کو تنگی نہ ہو، اور اس طرح نہ بیٹھیں کہ لوگوں کی پشت جو ہے قرآن کی طرف ہو رہی ہو۔ عام حالات میں ہیں، ابھی نماز کے وقت، جمعہ کے وقت، یا حرم میں جہاں مجمع ہے وہاں کی بات الگ ہو جاتی ہے، مجبوری کی بات، لیکن یہ کہ اس طرح سے قرآن مجید لے کے بیٹھیں کہ دوسروں کی پیٹ قرآن کی طرف نہ ہو، تکیہ رکھا جائے پاکیزہ، یا رحل رکھا جائے، یا اونچی جگہ پہ قرآن مجید کو رکھا جائے۔ اب عربوں میں تو جو ہے اس کو ٹیکا ہی لگا کے سو جاتے ہیں، وہاں تو ادب احترام کو لوگ بھول ہی گئے ایک دم، وہاں اس کا سوال ہی نہیں، حالانکہ ہر جگہ کے علماء کی بات ایک ہی ہے، لیکن کہاں لوگ علماء کی طرف رجوع کرتے ہیں اس زمانے میں۔ تعوذ اور تسمیہ سے قرآن پڑھنے کا ادب یہ ہے کہ پہلے شیطان سے بچانے کی اللہ سے دعا کی جائے، تعوذ، پھر بسم اللہ پڑھ کے شروع کیا جائے، اور درمیان میں نیا سورہ آ گیا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ البتہ سورہ توبہ جو ہے دسویں پارے میں جو سورت ہے، وہ اگر پڑھتے پڑھتے بیچ میں آ گئی تو پھر وہاں پر جو ہے بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، البتہ پڑھ ہی وہاں سے شروع ہی وہاں سے کر رہے ہیں اس دن، تو پھر اعوذ باللہ بسم اللہ دو بھی پڑھیں گے، درمیان میں آ جائے تو نہ اعوذ باللہ پڑھنا ہے نہ بسم اللہ پڑھنا ہے۔ اور جہاں مختلف لوگ الگ الگ کاموں میں لگے ہوئے ہیں، ایسی جگہ پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ لوگ اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، تو وہاں خاموشی سے زیر لب پڑھنا مناسب ہے، بہتر ہے، ہم آواز سے پڑھیں گے، لوگوں کا لوگ اگر کام نہیں چھوڑیں گے تو قرآن کی بے ادبی ہو جائے گی، کام چھوڑ دیں گے لوگ تو کام کا حرج ہو جائے گا، تو خاموش آہستہ سے پڑھنا چاہیے۔ البتہ تنہائی میں پڑھ رہا ہے آدمی تو آواز سے پڑھ سکتا ہے، البتہ کسی بیمار کو، کسی آدمی کو تکلیف کا اندیشہ ہو تب بھی آواز سے نہیں پڑھیں گے، اور وہ خاری لوگ پڑھتے نا بہت سارے، بالکل کان کو ہاتھ لگا لگا کے، رخسار پہ ہاتھ لگا لگا کے، کتابوں میں لکھا ہے کہ ایسا نہیں پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ یہ گانے والوں کا طریقہ ہے، ادھر ہاتھ لگانا ادھر ہاتھ لگانا، گانا گانے والوں کا طریقہ ہی ہے، اور تجوید کے اصولوں کا خیال رکھ کے پڑھے آدمی، اتنے سارے علم سیکھ رہا ہے تو تجوید سیکھے۔ حضور نے فرمایا کہ عربوں کے لہجے میں پڑھو، جس لہجے میں قرآن آیا ہے اس لہجے میں پڑھو، ادھر ادھر کا مختلف دوسری زبانوں کے آوازیں نکال رہے ہیں اس سے حضور نے منع فرمایا، اور فرمایا ترتیل سے پڑھو، ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا، اور جہاں رکنے کی علامت ہے، جہاں ملانے کی علامت ہے اس کا خیال رکھے، اور جہاں تک ہو سکے آدمی اچھی آواز سے قرآن پڑھے۔ حضور نے فرمایا زینوا اصواتکم بالقرآن، فرمایا اچھی آواز نکالنا، بالکل تیڑی بنگی ادھر ادھر کی بڑے بڑے ساؤنڈ نہیں نکالنا، بلکہ خوبصورت سے خوبصورت آواز بنانے کی کوشش کرنا۔ اس کے لیے اچھے قاریوں کی قراتیں سننا چاہیے، آج کل تو سننے میں بڑی سہولت ہے، سامنے اگر ہم کوئی مخصوص سورہ اخلاص ہم نے رکھ لیا، جو سورہ ہم کو یاد ہے وہ قرآن کھول کے ہم نے رکھ لیا، اور بار بار ایک قاری کی قرات ہم سنتے رہے، ٹیپ دوہرا دوہرا کے ایک ہی قرات بار بار ایک ہی آیت کو سنتے رہے، تو پھر وہ لہجہ ہمارے اندر بھی آ جاتا ہے بار بار سننے سے۔ تو آدمی کوشش یہ کرے کہ حسین انداز میں، خوبصورت انداز میں قرآن پڑھے ہم، اس کے لیے محنت کرنی پڑے، اس کے لیے مشق کرنا پڑے گا، اور یہ اللہ سے قرب کا بہت بڑا ذریعہ ہے قرآن کو پڑھنا، اچھی آواز میں پڑھنا، راگ نکال کے الٹے سیدھے راگ نکال کے پڑھنا بے ادبی ہے قرآن کی، اور جہاں اللہ کی رحمت کا تذکرہ آئے تو وہاں اللہ سے رحمت مانگنا چاہیے، جہاں عذاب کی بات آئے، خوف کی بات آئے تو وہاں اللہ سے معافی مانگنا چاہیے۔ اب یہ اس وقت ہوگا کہ آپ قرآن پڑھ کے ترجمہ بھی پڑھیں، کچھ لوگ بولتے ہیں کہ بھائی بغیر ترجمے کے قرآن پڑھنا بیکار ہے، بولتے ہیں، تو ان کا یہ بولنا غلط ہے، اس لیے کہ قرآن مجید بغیر ترجمے کے بھی پڑھنا عبادت ہے اور بہت ہی نورانیت کا سبب ہے۔ تو کچھ لوگ بولتے ہیں کہ بغیر ترجمے کے پڑھنا ہی بیکار ہے، اور کچھ لوگ بولتے ہیں کہ ہم بس بغیر ترجمے کے ہی پڑھیں گے زندگی بھر، یہ بھی غلط ہے، قرآن سمجھنے کے لیے آیا ہے نا، تو دو ترتیب چلتے رہنے چاہیے، بغیر ترجمے کا بھی پڑھتے رہو، ترجمے کے ساتھ بھی اللہ کے کلام کو سمجھتے رہو۔ یہ کیسی بات ہے، اللہ کا کلام ہمارے گھر میں ہے، ہم دیندار ہیں، ہم اللہ کے کلام کو، اللہ کے الفاظ کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں، کتنی ناقدری کی بات ہے، تو وہ بھی ترتیب چلتی رہنی چاہیے۔ جب تک ہم سمجھ کے نہیں پڑھیں گے تو اب یہ جو ادب ہے، آیات عذاب پہ پناہ مانگنا، آیات رحمت پہ دعا مانگنا، اس پہ عمل کیسے ہو سکے گا، اور تلاوت کے وقت ادھر ادھر دیکھنا بھی بے ادبی ہے، اور اپنے ہاتھ سے پاؤں کو چھونا یا ادھر ادھر کی چیزوں سے کھیلتے رہنا، ادھر ادھر جو ہے مشغول رہنا، اس کو ہی منع کیا علماء نے۔ اور ایسی جو بھی نازیبہ حرکتیں، انگلی ناک میں ڈال رہے ہیں یا پڑھتے پڑھتے تھوک رہے ہیں ادھر ادھر، یہ سب چیزیں منع ہیں، اور تکمیل قرآن، اور کسی سے بات بھی نہیں کرنا چاہیے، اور کوئی بات کرنے کی ضرورت پڑی تو کم سے کم رکوع کی تکمیل کر لیں، جہاں مضمون عام طور پہ جو ہے رکوعات مضمون بعض وقت ختم نہیں بھی ہوتا ہے، رکوع کی تکمیل کر کے پھر بات کرنا چاہیے، کھٹ کے ساتھ بند نہیں کرنا چاہیے فوراً۔ اور جہاں عذاب کی آیتیں آئیں تو ذرا رونے کی آواز میں پڑھنے کی کوشش کرنا، ماشاءاللہ عرب لوگ جو قرآن مجید نماز میں پڑھتے ہیں تو جہاں آیت عذاب آتی ہے رونے کا لہجہ ہوتا ہے، تو ہم اپنی تلاوت میں کم سے کم رونے کے انداز میں بار بار پڑھیں اس کو۔ جہاں سجدے کی آیتیں آئیں تو اگر فوراً نہیں کر سکے تو بعد میں ضرور سجدہ کریں، اور تھکی ہوئی حالت میں قرآن نہیں پڑھنا چاہیے، تھکن ہو جائے تو رک جانا چاہیے، جب طبیعت میں بشاشت ہے اسی وقت قرآن مجید پڑھیں، اور جب قرآن مجید مکمل ہو جائے تو دعا کرنا سنت ہے، اور باطنی ادب ہے کہ کلام کی عظمت ہو، کتنا باوقار کلام ہے، کتنی اونچی تعلیمات ہے، کتنا اعلیٰ لہجہ ہے، عظمت لے کے پڑھے، اور اس وقت اللہ کی عظمت تازہ کرے ذہن میں کہ کتنی بڑی ہستی کا کلام ہے، اور ادھر ادھر کے خیالات لے کے نہ پڑھے، وسوسوں سے پاک کرے ذہن کو، اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوں کا مطلب اللہ کی باتیں سن رہا ہوں، اللہ بول رہے ہیں میں سن رہا ہوں، تو اس وقت ادھر ادھر کیسے سوچیں گے ہم، تو ادھر ادھر کی سوچوں کو نکال دے اور تدبر کرے، اللہ جو بول رہے ہیں کیا بول رہے ہیں اس پہ غور کرے بار بار پڑھتے ہوئے، اور لذت لے قرآن مجید کے پڑھنے سے، مزہ لے لے کے پڑھے اس کو۔ یہ تو ہندوستانی سب ہم لوگ بھول ہی گئے، قرآن پڑھنے میں تدبر بھی ہوتا ہے، قرآن پڑھنے میں لذت بھی ہوتی ہے، وہ سب سیکھ ہی نہیں رہے ہم لوگ، اچھے خاصے پرانے پرانے دیندار ہو جاتے ہیں لیکن لذت لے کے قرآن، مزہ لے کے پڑھنا وہ ہم جانتے ہی نہیں، وہ کب ہوگا؟ بار بار پڑھنے سے ہوگا، اس پہ محنت کرنے سے ہوگا. اور دل کو قرآن کے تابع کر دیں، لکھا ہے یعنی قرآن کا جیسا مضمون آ رہا ویسا آپ کے اوپر اثر ہوتا چلا جائے، ساتھ ساتھ آپ چلتے رہیں اس کے. اور کانوں کو متوجہ کرے، حالانکہ ہم خود ہی پڑھ رہے ہیں لیکن ایسا سننا جیسے اللہ کا کلام آواز آ رہی ہے میں سن رہا ہوں، جو پڑھ رہے ہیں اس کو توجہ سے سننا بھی چاہیے. اور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا یہ بتایا کہ سب آداب کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی پڑھتے وقت یہ سوچے اللہ مجھ سے فرما رہے، میرے بندے مجھے سنا قرآن. اب کسی سے جو ہے سعودی عرب کا بادشاہ بولے کہ قاری صاحب سے، قاری صاحب ذرا اچھا قرآن سنائیے، ہم آپ کو زبردست انعام دیں گے، تو قاری صاحب کیسا پڑھیں گے؟ پورا کلیجہ نکال کے رکھ دیں گے، اپنا پورا فن نکال کے رکھ دیں گے، جتنا حسین سے حسین سجا کے سنوار کے پڑھ سکتے ہیں. اس لیے کہ کون سن رہا ہے بھائی؟ بادشاہ سن رہا ہے. جہاں ہزاروں نہیں ملتے، جہاں بات ہی جو ہے لاکھوں کروڑوں کی ہوتی ہے، تو وہاں انعام کا ملنا ہے تو کیسا پڑے گا؟ اب شہنشاہ کائنات فرما رہے اللہ تعالیٰ، میرے بندے ذرا پڑھو میرا کلام کیسا پڑھتے ہو. اللہ سن رہے ہیں، پیشکش اللہ کی طرف سے، اور بندہ اس کے جواب میں سنا رہا ہے. تو جس طرح اچھا سے اچھا پڑھتا ہے اس طرح پڑھنے کی کوشش کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور پھر ہم سب کو آداب کے خیال رکھنے والا بنائے، آداب کی طرف توجہ نصیب فرمائے، اور آداب کی سعادت ہمیں نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.